رحمان کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن، مالک کا ہے احسان۔
اور آپ کا دشمن ہی یقیناً نامراد رہے گا۔ کیا شان نزول ہے کہ رسول اللہ، تین بیٹے ہوتے ہیں، تینوں دنیا سے چلے جاتے ہیں، تین بیٹے ہوئے، تینوں دنیا سے چلے گئے، اور اب رسول اللہ اپنے آخری بیٹے کو دفنا کے واپس آ رہے ہیں، اور ایک خبیث کہتا ہے کہ دیکھو آج میں کیسا مذاق اڑاتا ہوں ان کا، اور اس قبرستان سے واپسی میں وہ رسول اللہ کا مذاق اڑاتا ہے۔ ہاں بھائی، نہیں ہے نا کوئی اولاد نرینا، آپ قبر میں لے کے جائیں گے نا آپ اپنے نسل اور اپنی نسب کو، نسل و نسب قبر میں جائے گی، اب تو کوئی نہیں رہا نا جو آپ کے دین کو آگے بڑھائے گا، یہ مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اب سورہ کوثر کی شان نزول ہے، ہم اور آپ ہو سکتا ہے اس کو ثواب کی نیت سے پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ رسول اللہ کے اوپر نازل ہونے کا پورا بیک گراؤنڈ ہے، جسے ہم نے شان نزول کہا ہے، کہ جب آپ کو لوگ تانے دے رہے ہیں تو خدا نے پھر آپ کا ہاتھ پکڑا ہے، خدا نے آپ کو دلاسہ دیا ہے کہ یہ جو سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی نسل ہی ختم ہونے والی ہے، ہم تو آپ کو کوثر عطا کرنے والے ہیں۔ کہا بھائی کوثر کیا ہے؟ لوگوں نے کہا خیر کثیر، ٹھیک ہے ایک ترجمہ یہ بھی ہوگا، لیکن ہمیں سمجھ میں آیا کہ نہیں، اصل بات یہ نہیں ہے۔ یہ جب کہا کہ آپ کا دشمن ہی نامراد رہے گا، یعنی آخری آیت اس سورے کی بتا رہی ہے کہ یہاں پر بات نسل کی ہو رہی ہے، کہ آپ کا دشمن جو ہے وہی نامراد اور نا اولاد رہے گا، آپ نہیں رہیں گے، آپ کو تو ہم اچھی بڑی نسل دینے والے ہیں۔ خود بخود آخری آیت جو ہے وہ پہلی آیت کی وضاحت کر رہی ہے، کوثر سے مراد نسل ہے، اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ہے کہ جس کے بعد آپ کی نسل چلی، اور پھر الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ پھر اس نسل کے اندر نو امام ہیں کہ جو جناب فاطمہ کی اولادیں ہیں، باقاعدہ ایک سلسلہ معصومین کا، یعنی امام علی علیہ السلام کے علاوہ بقیہ سارے معصومین جو ہیں وہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے، آئمہ سارے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے، اور پھر یہ نسل بڑھتی چلی گئی۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ ہر آیت، یہ میں نے مثال دی ہے، اپنا شان نزول رکھتی ہے اور اس موقع کی مناسبت سے اترتی ہے۔ قرآن مسلسل، اب اہل کتاب آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، اہل کتاب آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، قرآن اترنا شروع ہو گیا کہ یہ اہل کتاب آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، انہوں نے کیا کیا تھا موسیٰ کے ساتھ، یہ اہل کتاب آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، انہوں نے کیا کیا تھا حضرت عیسیٰ کے ساتھ، یہ جو آج کہتے ہیں ہم ادیان ابراہیمی کے ماننے والے ہیں، خود کیا کیا انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے ساتھ۔ یعنی ہر آیت ایک موقع اور مناسبت کی وجہ سے زمین پر آئی ہے، یہ بات واضح ہو جانی چاہیے، تکرار بہت ہو گئی، بس ختم کرتے اس موضوع کو، یہ ہمارا گزشتہ موضوع تھا، اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں کہ یہ ہے رہتی دنیا تک کے لیے، اتری محدود زمانے میں ہے، لیکن اپنا وجود ثابت کرتے رہے گی ہر زمانے میں۔ قرآن آیا نبی کے پاس ہے، اترا نبی پر ہے، زیادہ تر علاقے کے اس زمانے کے لوگ مخاطب قرار پائے تھے، لیکن وہ ہر بات ایک قانون بن دی گئی، ایک اصول کی صورت میں آ گئی، اور رہتی دنیا تک کے لیے کتاب کتاب ہدایت پا گئی۔ آپ کو واضح ہے، کوئی نئی کتاب آئے گی؟ نہیں۔ کوئی نئے رسول آئے گا؟ نہیں۔ خاتم النبیین بھی ہو گئے، اور کتاب بھی اللہ کی آخری کتاب ہو گئی، اور ساتھ ساتھ کہا گیا مصدقاً بین یدہ، مصدقاً بین یدہ کیا مطلب، یعنی اب تک جتنی کتابیں آئی تھیں ان کی تصدیق کرنے والی ہے، اور جتنے رسول آئے تھے ان کی تصدیق کرنے والی ہے، اور جو زمانے کے واقعات اور حقائق تھے وہ ہم نے سب کھول کھول کے آپ کے سامنے بیان کر دیا, اور تقریباً آپ کے سامنے گزشتہ پوری تاریخ اس قرآن میں آ گئی. ہم تو آدم کی پیدائش سے بات کو شروع کرتے ہیں. دیکھا ہے آپ نے, قرآن حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بات کو شروع کرتا ہے کہ یہ پیدائش کیسے ہوئی, کیسے ہوئی پر بحث کرتا ہے. اور پھر ہم نے آپ کو آہستہ 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 جو ضروری تھا ان تمام انبیاء کا نام بھی لے دیا قرآن میں. بھائی کے 25, 26, 25, 26 سے زیادہ نام نہیں آئے قرآن میں, انبیاء کے 25, 26 سے زیادہ نام 1,24,000 میں سے 25, 26 نام آئے, لیکن جن کی ضرورت تھی ہم نے سب رکھ دیا. اور اگر ہم نے کچھ نہیں رکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا جاننا تمہارے لیے ضروری نہیں ہے, وہ تمہاری ہدایت سے کوئی تعلق نہیں رکھتا ہے. تمہاری معلومات کے لیے ٹھیک ہے, انفارمیشن جمع کرنا چاہتے ہو تمہیں 1,24,000 انبیاء کے نام پتہ ہونے چاہیے, اوکے اپنی معلومات کے لیے لے لو, لیکن ہدایت کا نہیں. جتنی تمہاری ہدایت کے لیے موضوع تھا وہ ہم نے اس قرآن کے اندر رکھ دیا ہے. اب ہم اس کے علاوہ بات کریں, بڑا مسئلہ ہے اس معاشرے کے اندر جو بہت بظاہر موجود ہے قرآن کے اندر, احادیث اور روایات کے اندر, تاریخ لکھی ہوئی, جو کچھ ہمارے پاس موجود ہے ہم اس پر بحث نہیں کرتے. عموماً ہمیں جو ہے نا وہ سوالات کرنے ہوتے ہیں, عموماً معاشرہ اتنا ہو گیا, عجیب سا ہو گیا ہے, وہ سوالات کرتے ہیں جو قرآن میں نہ ہوں, وہ سوالات کریں گے جو روایات اور احادیث میں نہ ہوں, وہ باتیں پوچھیں گے کہ جو تاریخ میں نہ ہوں, اور پھر اس کے اوپر ہم اپنے آپ کو انٹلیکچوئل بھی سمجھتے ہیں. مزاج ہمارا یہ بن گیا ہے کہ ہم ایک ایسا سوال کر رہے ہیں کہ آپ دیجئے اس کا جواب. اللہ کے بندو, اگر یہ دنیا تمہاری ہدایت کے لیے سامان فراہم کرے, انبیاء بھیجے اور آسمانی کتاب بھیجیں, اس کے بعد ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی صورت میں اتنے پریکٹیکل لوگ بھیجے جائیں کہ جو ایک ایک کر کے اپنی قربانیاں دیں تمہاری ہدایت کے لیے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں ایک خاص ڈائریکشن کے اندر آگے بڑھانے کے لیے سب کچھ کرتا ہے خدا. اپنے آپ کو ان ڈائریکشنوں سے باہر مت نکالو. جو خدا نے کہا ہے اسی محوریت کے گرد گھومو, جو خدا نے چاہا ہے اسی کے درمیان اور اسی کے وسط میں رہو, وہی لبادہ اوڑو کہ جو خدا چاہتا ہے, وہی بات سنو اور پوچھو جو خدا چاہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو تمہاری ہدایت سے متعلق ہے وہ موجود ہے. نہیں, میں اس کے علاوہ کچھ ایکسٹرا سوال کرنا چاہتا ہوں. مثلا آپ ہمیں بتائیے کہ بنی اسرائیل کے اکثر انبیاء بنی اسرائیل کے ہیں, ان کے نام ہمیں بتائیے. بھائی اگر یہ تمہاری ہدایت کے لیے ضروری ہوتا تو اللہ نے آسمانی کتاب کے اندر رکھا ہوتا. یہی تو ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کو کہ باقاعدہ باہر سے یہ کام ہوا ہے, دشمنان اہل بیت علیہ السلام کا کیا ہوا کام ہے. جو بہرحال دشمنان انبیاء بھی ہیں اور دشمنان آلے یعنی پوری پوری آسمانی کتابوں کے بھی دشمن ہیں, یہ کام انہوں نے کیا ہے. سوالوں کو پیچیدہ کر دو, وہ سوال کرو کہ جو آج تک نہ ہوئے ہوں, اور پھر انسان سے کہو کہ یہ ہے طریقہ کار کہ میں وہ سوچتا ہوں جو تم لوگ نہیں سوچتے. اللہ کے بندو, یہ بنی اسرائیل کا طریقہ کار ہے, یہ مسلمانوں کی روش نہیں ہے, یہ بنی اسرائیل کا طریقہ کار ہے. موسیٰ ٹھیک ہے, بندہ مر گیا ہے ہمارے درمیان, اختلاف بھی ہو گیا ہے, اب آپ نے کہہ دیا گائے کاٹو. موسیٰ نے کہا ہاں بھائی اللہ نے کہا ہے کہ گائے کاٹو. گائے کاٹو, اس کے جسم کا ایک ٹکڑا لگاؤ, اس مردے کو اٹھ کے بیٹھ جائے گا, اس سے پوچھ لو کہ تمہیں کس نے مارا ہے. کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھائی کے بتا سکتے تھے کہ کس نے مارا ہے, لیکن مصیبت یہ ہے نا کہ لوگ ایک بنیادی چھوٹا سا ایک نقطہ اس کو سمجھ لیجیے گا کہ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتے ہیں موسیٰ بتائیے اس کو کس نے مارا ہے, موسیٰ سے پوچھنے کے بجائے لڑ رہے ہیں آپس میں, قبائلی جنگ شروع ہو گئی, اور مارا بھی اسی لیے تھا. اگر یہ واقعہ آپ کو یاد ہو, مارا بھی اسی لیے تھا کہ قبائلی جنگ شروع ہو جائے گی, لڑ پڑیں گے موسیٰ کے ماننے والے آپس میں, اور یہ روش اپنائی ہوئی تھی جو آج بھی اپنائی جاتی ہے. ایک عجیب سا چھوٹا سا فتنہ عجیب سا اٹھا دو ممبر سے, شیعوں کو آپس میں لڑوا دو, یہ بیچارے شیعہ جو کبھی متحد ہونے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ممبر پہ کوئی بات ہوئی لڑ پڑے, ٹرسٹوں میں کوئی بات ہوئی لڑ پڑے, ماتمی دستوں میں انجموں میں بات ہوئی لڑ پڑے. موجودہ اتنی ساری الحمدللہ شیعہ قیادتیں, ایک ہی پاکستان اور بہت ساری قیادتیں, آپس میں اختلافات کروا دو, لڑتے رہیں گے. ارے بھائی تم نے کوئی اور کام بھی کرنا ہی نہیں کرنا, ارے چھوڑو ابھی اپنے مسائل دیکھو, لڑائی ہو. اگر یہ موسیٰ سے پوچھ لیتے کہ یا موسیٰ بتائیے ہمیں, آپ بتائیے اللہ کے نبی ہیں, اس کو کس نے مارا ہے؟ حضرت موسیٰ نام دے دیتے, یار یہ قاتل ہے تمہارا, جاؤ پکڑ لو. لیکن ہماری عادت یہ نہیں ہے نا, ہمیں یہی قرآن سمجھانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ ہمارے مزاج میں یہ چیز نہیں ہے کہ ہم ڈائریکٹ پوچھ لیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ ایک معجزہ ہو, ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ مجمع لگے, بات جو ہے وہ پھیلے, اور اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر کوئی آسمان سے چیز اترے اور پھر وہ ہمیں بتائیے ہوا. یعنی ہمارے مزاج میں آ گیا ہے, ہم ڈائریکٹ پوچھنے کے بجائے جو ہے نا وہ ان چیزوں کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے مزاج میں آیا ہوا ہے. ہو حضرت موسیٰ, اب آپ بتائیے ہم کیا کریں؟ موسیٰ نے کہا بھائی گائے کو ذبح کرو, گائے کو ذبح کرو, اس کا ایک ٹکڑا لگاؤ, مسئلہ حل ہو جائے گا. ارے موسیٰ آپ نے کیا کہہ دیا, اچھا بتائیے گائے کا رنگ کون سا؟ ارے بھائی یار وہ اس طرح کا رنگ ہونا چاہیے. ارے موسیٰ آپ نے اور, اچھا اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ بھائی اس کی عمر جو ہے وہ چلو اتنی ہو جانی چاہیے. ارے موسیٰ کچھ اور بھی بتائیے نا, آپ نے تو ہمیں پھنسا. یعنی آپ سوالات کو پیچیدہ کرتے چلے جا رہے ہیں. وَإِلَّا جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا, اس وقت اگر یہ کسی بھی گائے کو ذبح کر کے اس کا ٹکڑا لگا دیتے, اس مردہ نے زندہ ہو جانا تھا. لیکن یہ پیچیدگیاں کیونکہ چاہ نہیں رہے تھے کہ یہ پول کھلے, کیونکہ چاہ نہیں رہے تھے کہ یہ مسئلہ حل ہو, اس لیے گھما رہے تھے. اب لیکن یہ روش ہمارے یہاں رائج روش ہے کہ ہم مشکل کر دیتے شریعت کو. سیدھا سیدھا ایک حکم آیا ہوا شریعت کا, بھائی یہ کر لو. نہیں آگا یوں تو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا, آپ ہمیں اصل میں ذرا اور کھول کے بتائیے. اچھا بھائی اب خود ہی جب سوالات کرتے رہو گے, بیچاری شریعت کو تو جواب دینا ہے, شریعت کو تو جواب دینا ہے. اب جب مسائل پیچیدہ ہوتے چلے جائیں تو پھنس جاتے ہو, آگے جا کے پھنس جاتے ہو, یار یہ کیا کیا. ہائے قرآن بڑا آسان نازل ہوا تھا, ہدایت بڑی آسان نازل ہوئی تھی, اگر آپ اس کو پیچیدہ نہ کریں تو یہ آپ کی ہدایت کے لیے کافی ہے. لیکن ہمارے مزاج میں اب یہ ہے نہیں, یہ رہا نہیں, ہم باتوں کو گھماتے ہیں. خوب یہی کام جو انبیاء علیہ السلام سے ان کی قوموں نے کیا ہے یہ ابھی تک رائج موضوع ہے, اور اتنا زیادہ ہے کہ ہمیں اس کو باقاعدہ تشیعوں میں اس کا ایک نام دیا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے اسرائیلیات. باقاعدہ ایک باب ہے اسرائیلیات. یہ کیا ہوتا ہے اسرائیلیات؟ کیا ہوتا ہے؟ خدا نے کہا کہ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا ہے اور بقیہ لوگوں کو جو بچی ہوئی مٹی ہے اس سے بنایا ہے. اور جیسے کہ آدم علیہ السلام کو بنایا ہے ایسے ہی ہم نے حوا کو بنایا ہے, اور اس کے بعد ان دونوں کی شادی ہو گئی اور حابیل اور قابیل وجود میں آ گئے, یعنی دو بیٹے. سوری حابیل اور قابیل کا لفظ قرآن میں نہیں ہے, یہ ہماری انفارمیشن ہے جو ہم نے ایکسٹرا لی ہوئی ہے. اور اس کے بعد اب ہم جو ہے نا وہ خلقت حضرت آدم علیہ السلام سے کہ اللہ کا کتنا بڑا معجزہ ہے کہ وہ مٹی سے انسان کو بنا رہا ہے, اور اس کے بعد اس پتلے میں جو مٹی سے بنایا ہوا جان ڈالتا ہے, اور جان ڈالنے کے بعد اس کو علم دیتا ہے, اور اس علم کو باقاعدہ فرشتوں کو چیلنج کر دیتا ہے کہ بھائی تم لوگوں کو نہیں معلوم جو اس آدم کو معلوم ہے. اور وہ فرشتے جو ہیں بیچارے اپنی پرانی معلومات کی بنیاد پہ سمجھ رہے تھے کہ آدم فساد ہی ہوگا, جھگڑا ہی ہوگا, آپ نے بنا تو دیا ہے, خون ہی بہاتا رہے گا, آپ نے بنا تو دیا ہے. پھر خدا کہے کہ تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں, دیکھو کہ تم کیا ہوگا. اب پوری خلقت حضرت آدم علیہ السلام کی سورہ بقرہ اور کئی سوروں میں اسی طرح سے جیسے میں نے بیان کیا بیان ہوئی ہوئی ہے. لیکن ہم اسرائیلیات کسے کہتے ہیں؟ اسرائیلیات یہ حضرت آدم جو پیدا ہوئے تو حوا کہاں سے آئیں؟ اچھا بھائی حوا بھی, جب آدم مٹی سے ہو سکتے ہیں تو حوا بھی مٹی سے ہی ہیں؟ نہیں یہ تو ہمیں صحیح نہیں لگ رہا, یہ آپ ہمارے لیے اور وضاحت کریں, یہ کہاں سے ہوئیں؟ بھائی اللہ نے بنائی. اچھا یہ پھر میاں بیوی کیسے ہو گئے؟ اچھا یہ تو ان سے تو دو ہی بچے پیدا ہوئے تھے. پھر وہ جو حابیل جس کی وجہ سے مارے گئے, قابیل نے مار دیا, ایک خاتون کی وجہ سے, وہ تو پھر بہن تھی, بہن سے شادی کیسے ہو گئی؟ تو بہن سے شادی ہوئی تو یہ اولاد اللہ اکبر, بہن بھائی کی شادی جائز تھی گا؟ یعنی سمجھ رہے ہیں آپ, یہ اسرائیلیات ہے. جو بات تمہاری ہدایت کے لیے کافی تھی وہ ہم نے قرآن میں دے دی ہے. نہیں, ایسے تھوڑی بات ہے, بات کو پیچیدہ کرنا ہوتا ہے بات, کیونکہ ہم بہت ٹیلنٹ رکھتے ہیں نا, اتنا ٹیلنٹ ہے کہ ہم قرآن کو چیلنج کر رہے ہیں نا. یہ اسرائیلیات ہے معذرت کے ساتھ, لیکن اسے ٹیلنٹ سمجھتے ہیں. نہیں, ہمیں تو اس بات سے مطلب ہے, وہ جو زلجنا تھا جس پر بیٹھے ہوئے تھے, اس کی نسل کا پتہ چلنا چاہیے. اللہ کے بندوں, کربلا کے اندر اس زلجنے کا اتنا ہی حیثیت اور مقام لکھا ہوا ہے, اور اس کا مقام بہت بلند ہے, کچھ معمولی بات نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ جتنا بھی سوچا جائے, جتنا بھی سوچا جائے, اس زلجنے کا بھی جو رول اور کردار تھا, خصوصاً جو امام حسین علیہ السلام کا تھا, اس کردار کو, اس کے کیے ہوئے کام کو سمجھانا آسان کام نہیں ہے. بڑا رول ہے, اور اس کی اتنی وقت اور منزلت ہے. نہیں, لیکن ہم یہاں پہ رکیں گے نہیں, ہمیں تو آپ اس کی نسل کھولیں. اللہ کے بندے, نسل ہم ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی کھول رہے ہیں, ہم نسل جو ان کے دشمن مقابلے میں آ گئے ان کی کھول دیتے ہیں, جو اصل میں تمہاری ہدایت سے متعلق ہے, تاکہ تم انشاءاللہ نسل اور اچھی نسل خود آئندہ اپنی بہتر نسل کے لیے سوچو اور سمجھو, اور دشمن کی نسل کو پہچانو. ہم اس پر کام کر, نہیں ہمیں تو گھوڑے کی نسل کا بتائیں نا, گھوڑا سلجھانے کی نسل کون سی تھی. ہم اسے کہتے ہیں اسرائیلیات. اللہ کے بندوں, جو آپ کی ہدایت کے لیے کافی تھا وہ اہل بیت علیہ السلام نے فرما دیا ہے, جو آپ کی ہدایت کے لیے کافی تھا, ضروری تھا, وہ قرآن کے اندر آ گیا ہے. اب جب تم اس کے علاوہ سوالوں کو پیچیدہ کرتے ہو, چاہے وہ فقہی سوالات ہوں, چاہے وہ تاریخی سوالات ہوں, چاہے وہ تم سمجھتے ہی ہو کہ عقلی سوالات ہیں, بہت معذرت کے ساتھ معاشرہ سمجھتا یہ ہے کہ وہ ایک بات ایسی انٹلیکچوئل کر رہا ہے جسے وہ کہتا ہے وہ عقلی سوال ہے, لیکن تھوڑی سی بات چیت میں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اللہ کے بندے, تمہیں ابھی تک یہ بھی نہیں پتا کہ عقل کہتے کسے ہیں, لاجک کہتے کسے ہیں, استدلال کہتے کسے ہیں, برہان کہتے کسے ہیں, اس کی بنیاد پر دلیل لائی جاتی ہے, یہ دلیل ہوتی کیا ہے, ابھی تمہیں یہ بھی نہیں پتا ہے, لیکن تم سمجھ رہے ہوتے ہو کہ عقل, ہو سکتا ہے وہ خواہشات نفسانی ہوں, تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ خواہشات نفسانی اور عقل میں فرق کیا ہے. پیچیدہ نہ کرو, یہ قرآن خدا کہتا ہے, ہم نے اس کو نازل کیا ہے, آسان کر کر کے نازل کیا ہے. یہ بہت مشکل ہو سکتا تھا, لیکن ہم نے تمہاری عقل کو دیکھتے ہوئے اس کو آسان کر کے نازل کیا ہے, اور اب تم آسانی سے ہدایت لے سکتے ہو, اتنا اس کو ہم نے آسان کر دیا ہے. اور یہ وہ کل والا موضوع کہ جب وہ عرب کہ جو اس قدر انسانیت سے گرے ہوئے تھے اور جہالت کے اس اعلیٰ مقام پہ تھے کہ کوئی بھی ان کو اپنے گروپ میں شامل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا, کل ہم اس پہ بات کر چکے ہیں, ان عربوں پر اس قرآن کا اتنا اثر ہے کہ یہ خود بعد میں قیصر و کسرا کو فتح کر لیتے ہیں. یہ کس کا اثر ہے؟ رسول کی تعلیمات کا, یقیناً رسول کی تعلیمات کا, ان کی روش کا, ان کا انداز تبلیغ کا, ان کے قربانیاں دینے کی جو الحمدللہ انہوں نے جو روش اپنائی تھی, بالکل ایسا ہی ہے. لیکن جو بات ان کے ایمان میں اضافہ کرتی تھی وہ قرآن تھا, وہ قرآن کی آیات تھی, کیوں خود قرآن کہتا ہے, خود قرآن کہتا ہے. میں نے ابھی جو آیات شروع میں پڑھی ہیں اور میں نے انشاءاللہ آخر میں انہی کی وضاحت کرنی ہے, کہ خود قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے. ہم نے قرآن کو اس لیے آسان کر دیا ہے کہ تم سوچ اور سمجھ سکو, تاکہ اس پر عمل کر سکو. ہے کوئی جو اس پر عقل استعمال کرے؟ ہے کوئی جو آئے اور تدبر کرے, تعقل کرے, تفکر کرے, تدبر کرے؟ قرآن کے تو چیلنجز ہیں, ایسے تو نہیں تمہارے دلوں پہ تالے پڑ گئے, دلوں پہ تالے تو نہیں پڑ گئے, کھولو دلوں کے تالے. آسان آسان سی باتیں, ہدایت کی آسان آسان باتیں تمہاری سمجھ کیوں نہیں آ رہی ہیں؟ کہیں تمہارے دلوں میں تالے تو نہیں پڑ گئے؟ یعنی قرآن اتنا بڑا چیلنج کہ خدا اس طرح سے آپ کو اتنا آسان کر کے, اور پھر وہ عربوں کی ہدایت ہو جائے تو ہم سب کی نہیں ہوگی, اور وہ عربوں کی ہدایت ایسی ہو جائے, اوہ کمال, کہ وہ قیصر و کسرا کے اوپر قبضہ کر لیں. جب رسول خدا لیٹر لکھ رہے تھے مدینے سے تمام بڑی طاقتوں کو, پتہ ہے آپ کو کہ لیٹر عیسائی دنیا کے بہت سارے لیڈرز کو گیا ہے, عرب دنیا کے لیڈرز کو بھی گیا ہے, اور زرتشت دنیا کے لیڈرز کو بھی گیا ہے جو رسول اللہ نے لیٹرز لکھے ہیں اور ان کو دعوت اسلام دی ہے, دعوت حق دی ہے, وہ لیٹرز باقاعدہ بھجوائیں, قبول کرو آؤ. وہ لوگ حیران ہو رہے تھے کہ یہ شخصیت اتنی بڑی بڑی باتیں, یہ شخصیت اتنے بڑے بڑے دعوے. ابھی آپ مدینے کے اندر کچھ لوگوں کے ساتھ کہ جن کے اندر ایجوکیشن بھی نہیں ہے, ہم نے آپ کو کہا کہ تعلیم بھی بیچارے فارغ تھے تعلیم سے, مسلمان تو یعنی جو لوگ بھی نئے لوگ اسلام قبول کر رہے تھے وہ بیچارے فارغ تھے, عرب زیادہ تر فارغ تھا, ایجوکیشن زیادہ تر یہودی اور عیسائیوں کے پاس تھی, اور بہرحال ان کا دین اس کا ایک بڑا ڈیوریشن گزر چکا تھا, لمبا ڈیوریشن گزرا تھا. وہ لوگ انبیاء کی تعلیمات سے آراستہ تھے, وہ لوگ بہت ساری مختلف شخصیات ان کے درمیان گزری تھیں, انہیں یہودیوں کو بھی عیسائیوں کو بھی بہت ایجوکیٹڈ لوگ تھے. وہاں پر ان لوگوں کا قرآن نے اس قدر ان کے اوپر اثر انداز ہوا ہے کہ یہ ان بڑی طاقتوں سے ٹکرا گئے. یہ قرآن کے زندہ معجزات میں سے ہے, یہ ہے قرآن کا معجزہ, یہ ہے اصل میں قرآن کا معجزہ بھائی, کہ قرآن ان عربوں کی سمجھ میں آ گیا اور اس کے بعد انہوں نے رسول اللہ کا ساتھ دیا, اور جب ساتھ دیتے رہے رسول خدا کا تو انہوں نے کوئی محاذ نہیں چھوڑا. 80 جنگیں لڑی ہیں رسول اللہ کی زندگی میں, 10 سالہ مدنی زندگی میں 80 جنگیں لڑی ہیں انہوں نے, اور یہ تھکتے نہیں تھے, رسول اللہ کا ساتھ دینے میں نہیں تھک رہے تھے, لیکن آہستہ 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 کچھ آرام پرست, سست, مفاد پرست ٹولہ مسلمان کہلوا رہا ہے صفوں میں داخل ہو گیا ہے, اور اب وہ دوسرے مسلمانوں کا ایمان بھی سست کر رہا ہے. باقاعدہ یہ اسرائیلیات ہے, اس پر کام ہوا ہے اور اس کی تفصیل سے بیان ہو سکتا ہے, یہ تمام دلائل کے ساتھ, تمام شواہد کے ساتھ, اور وہ بھی قرآنی دلائل کے ساتھ. ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم تاریخ کو بیچ میں ڈالیں, تاریخ تو ایکسٹرا استدلال ہوگا, ایکسٹرا ایک دلیل آ جائے گی, لیکن تاریخ کی ضرورت ہی نہیں ہے, روایات کی ضرورت ہی نہیں ہے, صرف قرآن ہی کی آیات سے یہ بات کہ کس طرح سے انہوں نے پیچیدہ کیا ہے مسائل کو, کہ جو سب پھر قرآن کے اندر آنا شروع ہو گیا, اور اتنا سست عقائد لوگ شامل ہو گئے کہ پھر رسول خدا کی آخری جو آخری عمر ہے اس میں پھر یہ باتیں سننے کو مل گئیں. ویسے میرا جو اپنا تجربہ کہتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ 6 ہجری سے جب صلح حدیبیہ والا واقعہ ہوا ہے وہیں سے یہ بات شروع ہو گئی تھی, وہیں جو اس سے پہلے ایمان کی دعوت اتنی دی گئی, ایمان لے آؤ, ایمان لے آؤ, ایمان لے آؤ. ایمان کا مطلب کیا ہے کہ بغیر اپنی عقل استعمال کیے ہوئے رسول اللہ جو فرما رہے ہیں نا اس کو کر گزرو, اپنی خواہشات کو پیچھے رکھو, اپنی تھکن اپنی مرضی کو پیچھے رکھو, اپنے آپ کو مداخلت اپنی مداخلت کو ختم کرو, جو رسول فرما رہے ہیں بس کر گزرو. جو رسول فرما رہے ہیں اصل میں خدا یہی چاہتا ہے, خدا جو چاہتا ہے رسول اللہ وہ فرماتے ہیں, جو رسول اللہ فرماتے ہیں وہ کر گزرو, اور اگر تم کر گزرتے تو بہت اچھے حالات ہو جانے تھے. لیکن صلح حدیبیہ یعنی 6 ہجری سے, 6 جب ہجرت کے 6 سال پورے ہو رہے ہیں, وہاں سے پھر تبدیلیاں آنا شروع ہو گئیں, وہاں سے پھر مسائل کھڑے ہونا شروع ہو گئے. آیا یہ آپ کی طرف سے ہے یا اللہ نے کہا ہے؟ بیعت رضوان پر ہوا, بیعت رضوان پتہ ہے آپ کو, بیعت رضوان کی جو صلح حدیبیہ لکھی جا رہی تھی مکہ کے رہنے والوں کے ساتھ, رسول اللہ کے ساتھ ہی لکھ رہے تھے, تو وہیں پر مسلمان کہنے لگے کہ یہ آپ کی طرف سے ہے یا رسول اللہ آپ اللہ کی طرف سے کر رہے ہیں؟ رسول خدا نے فرمایا میں نے اب تک کون سے کام اپنی طرف سے کیا ہے؟ کہا لیکن ہمیں جو ہے نا وہ یہ اچھا نہیں لگ رہا جو آپ کر رہے ہیں, اب تمہیں کہاں سے کہاں لے آئے رسول خدا, کون تھے تم لوگ, کیا مقام تھا تمہارا, تمہیں خدا نے رسول اللہ کی صورت میں آسمانی کتاب کی صورت میں اتنی بڑی نعمت دی, تمہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا, اور اب تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ جو آپ سنتے ہیں نا کہ مولا کائنات کو 25 سال تک بٹھا دیا گیا, یہ 25 سال بٹھا دینے والا سلسلہ شروع ہو چکا تھا رسول اللہ کی زندگی میں ہی, زمینہ فراہم کرنا شروع کر دیا تھا, کہ رسول اللہ کی بات کی نافرمانیاں شروع کرو، پھر تو آسانی سے علی کو تو جھٹلا دینا، علی کی بات نہ ماننا، علی کو مقام اور منزلت نہ دینا، علی کا مذاق اڑانا، یہ تو پھر بہت آسان ہو جائے گا۔ رسول اللہ ہی کے اوپر شروع کر دو، اور انہوں نے شروع کر دیا تھا۔ ہو، ابھی ہماری بحث یہ نہیں ہے، لیکن ہم چاہتے یہ تھے، ہماری خواہش یہی تھی کہ ہم اسی اسرائیلیات کو ذرا کھل کے بیان کرتے، اور دشمن شناسی پر بحث ہوتی ہے، لیکن ابھی فی الحال کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم تھا اس لیے موضوع ہم نے تبدیل کر لیا تھا، اور اب پہلا جو ہدف تھا وہ مکمل ہوا ہمارا، کہ یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ قرآن یہ صرف اور صرف کتاب ثواب کے لیے آپ کے لیے نہیں بھیجی گئی، وہ چار پانچ مقامات کہ جہاں پر آپ اس قرآن سے استفادہ کرتے ہیں، صرف اس جگہ کے لیے نماز قرآن نہیں بھیجا گیا، وہ میں نے شاید ترتیب بتائی بھی ہے کہ کہاں کہاں پر ہم اس قرآن بیچارے کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ قرآن کتاب ہدایت ہے، خدا یہ چاہتا تھا کہ یہ تو کیونکہ انسان خدا کا بنایا ہوا ہے، کائنات اللہ نے بنائی ہے، اس انسان کو جگہ جگہ پر ہدایت کی ضرورت ہے، یعنی کسی کیٹلاگ کی ضرورت ہے کہ جو یہ بیان کرے کہ تمہیں کس جگہ پر کون سا رول پلے کرنا ہے۔ تم مادی دنیا میں بھیج دیے گئے ہو، تمہیں بڑے بڑے مسائل فیس کرو گے، قرآن سے استفادہ کہاں کرنا ہے؟ یہ کتاب تھی کہ جو ہر وقت کھول کے پڑھے جانے والی کتاب تھی، جگہ جگہ پر کتاب تمہاری رہنمائی کرتی ہے۔ قرآن اس طرح سے کہ یہ آپ کی رہنمائی کرے گا، اس میں اتنی صلاحیت ہے۔ میں نے صرف اپنی اس 50 سالہ زندگی میں کراچی میں ایک شخصیت، سید آغا جعفر نقوی صاحب مرحوم، کہ جو ایک عظیم شخصیت تھے، جوان، ہمارا خیال ہے کہ جو جوان یہاں ہیں آپ نے شاید نام بھی نہ سنا ہو، اتنی بڑی شخصیت اس کراچی میں ہوا کرتی تھی، سید آغا جعفر نقوی، مولانا رضی جعفر صاحب کے بڑے بھائی، کہ جو ایک عارف شخصیت تھے، عرفا میں سے تھے۔ میں نے صرف انہی کو دیکھا کہ ساری گفتگو، جتنا عرصہ انہوں نے یہاں گفتگو کی ہے شاید 20-22 سال پر محیط رہی ہوگی، میں نے 2-4 سال ہی شاید استفادہ کیا ہے، لیکن بہت سارے لوگ شاید بہت زیادہ بیٹھے ہیں، لیکن ہم نے صرف اسی شخصیت کو دیکھا تھا کہ جس نے جب بات کی قرآن سے کی، جب بات کی قرآن کے موضوع پر کی، اور اتنا قرآن کیا، قرآن 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 کا اتنا تذکرہ کیا اس شخصیت نے۔ بہر ہم دور بھی اتنا ہو گئے تھے، ہم دور بھی بہت ہو گئے تھے، انہوں نے اتنا تذکرہ کیا، اور بعد میں پھر وہ جوانوں کو سمجھ میں آ گئی کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کہ یہ یعنی وہ جو چند جگہ ہیں کہ مثلاً رمضان آیا ہے تو قرآن پڑھ لو، مثلاً کسی کے یہاں فاتح خانی پہ گئے ہو تو قرآن پڑھ لو، مثلاً کوئی اب دنیا سے جانے والا ہے تو اس کے سامنے قرآن پڑھ لو، مثلاً اب قبرستان گئے ہو اپنے کسی رشتہ دار، ماں باپ، خدا نہ کرے آپ سب کے والدین حیات ہوں، لیکن اگر کسی کے آپ گئے ہوں اور اب وہاں جا کے ذرا قرآن کھول کے پڑھ لو، اور پھر کوشش کرو بیٹی کو الوداع کہہ رہے ہو تو پھر قرآن اس کے سر پہ رکھ کے اس کو جہیز میں دے دو، اور پھر یعنی یہ مواقع تھے قرآن کے استفادے کے۔ آغا جعفر صاحب نے سمجھایا کہ ایسا نہیں ہے، یہ تو تمہیں جب میسر آئے پڑھ لو، تم بس میں بیٹھے ہو اور تمہیں پتہ ہے ابھی 2 گھنٹے، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ قرآن نکالو پڑھ لو، ابھی تم دکان پہ کھڑے ہوئے ہو، کسی لائن میں لگے ہوئے ہو، ابھی کسی جگہ پر تم کسی کا انتظار کر رہے ہو، قرآن نکالو اور پڑھ لو۔ اتنا زیادہ اس شخصیت نے اس موضوع پر بات کی کہ ان کے الحمدللہ بہت سارے شاگردوں نے پھر قرآن کو جیب میں رکھنا شروع کر دیا، اور پھر ہم نے دیکھا واقعاً ان کی جیبوں کے قرآن اتنا استعمال ہوتے تھے کہ اس کے صفحے بوسیدہ ہو جایا کرتے تھے جب ان کی جیبوں سے قرآن نکلتا تھا۔ واقعاً انہوں نے قرآن سے بہت استفادہ کیا، ان کے شاگردوں نے جنہوں نے ان کی باتیں سنی تھیں۔ بس وہی شخصیت تھی جس نے قرآن پر بات کی، اور بہت بات کی، اور اس کے بعد پھر یہ قرآن دوبارہ سے مہجور ہو گیا، یعنی پھر ہجرت کر گیا، قرآن ہجرت کر گیا۔ اصل میں تو ہم لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن تو بیچارہ موجود ہے، ہم سب ہجرت کر گئے اور قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا۔ قرآن جس طرح سے رسول اللہ کے زمانے کے لوگوں پر اثر انداز ہونے والی کتاب تھی، آج بھی اتنی ہی زیادہ اثر انداز ہونے والی کتاب ہے، اور آئندہ بھی انسان جتنا عقلی اعتبار سے اوپر جائے، عمیق ہو جائے، گہرا ہو جائے، وسعت اختیار کر جائے، قرآن ہر زمانے کے لیے اتنا ہی ہدایت کا سامان، اسباب مہیا کرتا ہے جتنا کہ رسول اللہ کے زمانے کے لوگوں کے لیے کیا. اور ہمارے لیے ایک اچھی بات ہے کہ ہم 1200 سال، 1300 سال، 1400 سال کا ایک فاصلہ ہے ہمارا اور قرآن کا، 1200-1400 سال کا. قرآن کو تو رسول اللہ کے زمانے کے لوگوں نے ہی اس کی اہمیت کم ہونا شروع ہو گئی تھی، پھر آہستہ 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 ہم نے دیکھا کہ قرآن تلاوت پر چلا گیا، تلاوت پر، پھر قرأت پر چلا گیا، اور آہستہ آہستہ حفظ قرآن شروع ہو گیا. حفظ قرآن کا مطلب ہی یہ لے گیا کہ جس نے اس عربی کو یاد کر لیا، جبکہ ہماری سمجھ میں بات آتی نہیں ہے. حفظ کا مراد یقینی طور پہ محافظ ہونا چاہیے تھا، کہ یہ شخصیت ہم تیار کر رہے ہیں جو قرآن کا محافظ ہے. قرآن کا محافظ کسے کہتے ہیں؟ جو قرآن کو زنگ نہیں لگنے دے گا، جو قرآن کو کسی طرح کی چوٹ نہیں آنے دے گا، جو قرآن کو محفوظ رکھے گا، جو اس کو زندہ رکھے گا، جو ہمیشہ اس کو معاشرے میں آگے لے کر آئے گا. محافظ کسے کہتے ہیں؟ ذرا تصور میں لائیں نا، یعنی وہ قرآن اصل محافظ. صرف قرأت اچھی چیز ہے، رکنا نہیں تھا. حفظ اچھی چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے، رکنا نہیں تھا. تو استفادہ قرآن سے کرنا ہے، کام قرآن کا دیکھنا ہے، سمجھنا قرآن کو ہے. کیونکہ اہل بیت علیہم السلام نے اس موضوع پر اتنی تاکید کی ہے، اتنی تاکید کی ہے، آپ حیران ہو جائیں گے. آپ کے امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ اگر صرف ہمارے پاس قرآن کے علاوہ اس دنیا میں کوئی چیز نہ بچے، یعنی کہا یوں فرمایا کہ میں اور قرآن رہ جائیں، امام سجاد فرما رہے ہیں کہ میں اور قرآن رہ جائیں، تب بھی مجھے بوریت کا احساس نہیں ہوگا. یعنی صرف وہاں پر قرآن، آپ کسی اور کوئی بات کرنے والا نہیں، نہیں، صرف میں اور قرآن رہ جائیں، پھر بھی مجھے بوریت کا احساس نہیں ہوگا، پھر بھی مجھے تنہائی کا احساس نہیں ہوگا، پھر بھی مجھے اکیلے ہونے کا احساس نہیں ہوگا. اس میں ایسا کیا ہے؟ ہمیں کیوں نظر نہیں آتا؟ اس میں سے کیا بات ہے؟ کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، خدا مخاطب ہے، میں بات کر رہا ہوں اپنے اللہ سے، کہاں بوریت ہونی ہے؟ نہیں، ایک بار پورا پڑھ لیا پھر نہیں، ایک بار کیا ہوتا ہے، بار 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 بار. کیونکہ جب میں ایک بات کو سمجھ لیتا ہوں تو پتہ چلتا ہے، دوبارہ جب اسی بات کو پڑھتا ہوں تو اللہ ایک اور نئی بات میرے دماغ میں لاتا ہے کہ ایک اور بات بھی خدا نے، یعنی قرآن اللہ کی کتاب ہے، خدا نے مخاطب آپ کو قرار دیا ہے اپنا، اور یہ بہترین وسیلہ ہے، اور جو اس کی اہمیت کو سمجھتا ہے وہ اس کے ساتھ گزارتا ہے وقت، وہ ٹائم گزارتا ہے، وہ اس کو اہمیت دیتا ہے، اور اپنی ہدایت کے بعد، پہلا ہدف اپنی ہدایت ہے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ انسان معاشرے کی ہدایت شروع کرتا ہے. معاشرے کی ہدایت یہ قرآن کا دوسرا بڑا ہدف ہے، اور کہیں کہیں تو یہ لگتا ہے پہلا بڑا ہدف یہ ہے، کیونکہ جب معاشرے کو آپ ہدایت کرنے کی طرف لے کے جائیں گے قرآن سے، تو اس میں آپ کی ہدایت تو ہونی ہونی ہے، پھر خود بخود ماحول کھلنا شروع ہو جاتا ہے، پھر آپ قرآنی معاشرہ بناتے ہیں. جب قرآنی معاشرہ بناتے ہیں بس پھر قرآن جب جلوہ اپنا دکھاتا ہے تو پھر تو عجیب، سینکڑوں لوگ ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں، جنہیں ہم نہیں جانتے وہ لاکھوں میں ہوں گے، کہ جن کے بارے میں جب پڑھا کہ کیسے آپ میں انقلاب برپا ہوا، آپ تو عیسائی تھے، کیسے آپ میں انقلاب برپا ہوا، آپ تو یہودی تھے، آپ کیسے تبدیل ہو گئے، آپ تو کسی بھی دین کو نہیں مانتے تھے، آپ تو ایک کرکٹر تھے، آپ تو ایک اداکار تھے، آپ کو کیا ہوا ہے؟ پتہ چلا کہ کہیں کسی جگہ پر قرآن نے اپنا کام کر دیا ہے، کہیں انہوں نے قرآن کا ترجمہ پڑھ لیا، سن لیا، کسی سے کوئی بات سنی، ان کو جستجو پیدا ہوئی، یار یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، کہاں سے آ رہی ہیں یہ باتیں، کون کر رہا ہے؟ کہا قرآن. کہا بھائی قرآن کیا ہے؟ کہا یہ آسمانی کتاب جس طرح سنا ہوا ہے، تورات اور انجیل ایسے قرآن. کہا بھائی وہ ہماری تو بڑی تحریف والی ہے، دکھاؤ. اب جس نے کھول کے، جو بھی انشاءاللہ تھوڑا سا ہدایت کا متمنی تھا، ہدایت کا خواہش مند تھا، جستجو تھی، وہ پہنچ گیا. اور جس میں اسرائیلیات داخل ہو گئی تھی، میں خود اسرائیلیات داخل ہو گئی تھی مجھ میں، ارے قرآن تو ہماری اپنی کتاب ہے، قرآن تو ہمارے نبی پر نازل ہوا ہے، قرآن تو ہمارا اپنا ہے. وہ اتنا اپنا ہوا، وہ اتنا ہمارا ہوا، وہ اتنا بیچارہ، ہم نے اس کی تعریفیں کر دی اپنا بنانے کے چکر میں، کہ وہ قرآن ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. یعنی اب ہم ہی جو ہے وہ اس قرآن کو سب سے کم پڑھتے ہیں ہم. لیکن میں نے کہا کہ اس کے ساتھ ایک خوشخبری بھی ہے، ہمارے دلوں میں ایک اہم بات ہے کہ 1200-1300 سال گزرنے کے باوجود بھی خدا کا شکر ہے کہ اس نے اپنی اہمیت نہیں کھوئی ہے. یعنی وہ عزت، وہ وقار، وہ مقام ہمارے ذہنوں میں وہ اس کا ایک ہے، لیکن وہ جو اگلے مرحلے میں داخل ہونا تھا نا، کہ آپ نے اسے ہدایت لینی تھی، وہ تھوڑا کم رنگ ہو گیا ہے، اس کو تھوڑا بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اس پر تھوڑا زنگ لگ گیا ہے، اس کو تھوڑا بہتر کرنے کی ضرورت ہے. کہ کیا ہے، میں آدھا پون گھنٹہ ہو گیا اور ایک ہی بات کو مسلسل مختلف زاویوں سے بیان کیے چلا جا رہا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ یہ باتیں عموماً ہمارے مزاج کی نہیں ہوتی ہیں، ہم یہ باتیں سننے کے لیے نہیں بیٹھے ہوتے، ہمیں تو آپ واقعات سنائیے، اپنی باتوں کو بھی ثابت کرنا ہے تو دو چار بڑے واقعات سنائیے، اور اگر کوئی ایسا واقعہ سنا دیں جس میں ہم نعرہ لگا دیں تو یہ، یعنی یہ ہمارا مزاج ہی ہے. ایک ساتھ سارے بیٹھ کے ایک گھنٹہ ہو گیا ایک ہی بات کو بار بار سنے جا رہے ہیں، یہ ہمارے مزاج میں نہیں. لیکن بھائی معذرت کے ساتھ بہت سارے دلائل ہیں میرے پاس یہ بات کرنے کی. پہلی بڑی دلیل یہی ہے کہ ہم نے کہا کہ ہم ماہ رمضان کے اندر ہیں، جو قرآن کے بہار کا مہینہ کہلاتا ہے. جیسے موسم بہار اس مادی دنیا پر انداز ہوتی ہے نا، آپ کو پتہ ہے بہار ہریالی لے کر آتی ہے، دلوں کو زندہ کرتی ہے، انسانی دلوں کو زندہ کرتی ہے. یہ بہار یہ صرف پودوں کو زندہ نہیں کرتی، درختوں کو زندہ نہیں کرتی. اگر آپ استفادہ کریں اس بہار کے مہینے سے اور اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہیں تو کہتے ہیں کہ انسان کے جسم اور دل اور روح پر اثرات ہیں موسم بہار کے. آپ کو پتہ نہیں ہے لیکن ہیں. یہ الگ بات ہے کہ کراچی کے اندر موسم آتے ہی نہیں، کراچی میں تو ہمیں نہیں معلوم کب بہار آتی ہے، کب سردی آتی ہے، کب گرمی آتی ہے، کب خزاں آ جاتی ہے، کراچی ایک ہی جیسا رہتا ہے. لیکن ذرا کراچی سے تھوڑا سا باہر نکلیں، یعنی حیدرآباد تھوڑا سا اور نکلیں، حیدرآباد کے بعد پھر یہ تھوڑا سا اور پنجاب اور اوپر چلے جائیں، پھر تو پتہ چلتا ہے بھائی موسم کہتے کسے ہیں. کہیں پنجاب کے کسی علاقے میں داخل ہو جائیں تو پتہ چلتا ہے بھائی بہار آئی ہے، پتہ چلتا ہے گرمیاں آئی ہیں، پتہ چلتا ہے سردیاں آئی ہیں، بہت اثرات ہیں. لیکن بہرحال جیسے یہ موسم انسان کے اوپر اثر انداز ہیں، صرف مادی دنیا پہ نہیں انسان پر، خدا کہتا ہے کہ ماہ رمضان قرآن کے بہار کا مہینہ ہے، زندہ کرو اپنے آپ کو. جہاں قرآن کو زندہ کرو وہاں اپنے آپ کو زندہ کرو. ہم سب کو زندہ ہونے کی ضرورت ہے. جیسے زمین مردہ ہوتی ہے ایسے انسان مردہ ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے. پورے 9 مہینے 10 مہینے 11 مہینے مادیات کے اندر ہم اس طرح سے غرق ہو جاتے ہیں کہ خدا پورا 1 مہینہ آپ کو اس طرح لے کے چلتا ہے کہ پوری پروگرامنگ اللہ دیتا ہے، پورے مہینے کی پوری پروگرامنگ اللہ دیتا ہے. کہتا ہے اب میں بتاتا ہوں کیا کرنا ہے تمہیں، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا، 1:30 بجے سوؤں اور پھر 4 بجے اٹھ جاؤں. اللہ نے کہا نہیں سوچ سکتے نا، اور خصوصاً کراچی والا، کراچی والے سے آپ نے کیسے کہہ دیا 1:30 بجے تو سونا ہے، آپ کہہ رہے ہیں نماز فجر سے پہلے اٹھ جاؤ، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے. نہیں سارے کراچی والے نہیں، الحمدللہ بہت اچھے اچھے لوگ بھی ہیں، اور خصوصاً آپ کا گلبہار یونٹ جو ہے وہ بڑی محنت کر رہا ہے، بچوں کو جو ہے وہ دعائیں نطبہ بھی صبح صبح سننی پڑتی ہے اور بڑی اچھی اچھی دعائیں پروگرام، پھر کرکٹ بھی چلتا ہے یہاں تو سنا ہے میں نے. تو بہرحال آپ تو بڑا ہی بہتر لے کے چل رہے ہیں، لیکن میں عموماً کراچی کی بات کر رہا ہوں کہ جہاں پر اتنا مشکل ہے صبح اٹھ کے کچھ کرنا، وہاں پر آپ کہیں گے خدا نے آپ کو پروگرام دیا ایک مہینے، اب آپ نے اپنے آپ کو خدا کے حوالے کرنا ہے. وہ کیسے بھائی؟ جتنے بجے بھی سو میں مطلب نہیں ہے، لیکن ہم تمہیں فجر سے پہلے چاہتے ہیں کہ آدھ گھنٹے پہلے اٹھ جاؤ. اور جب اٹھ ہی گئے ہو اور تمہیں سحر کرنی ہے تو یہ دعائے سحر، سحر کرنی ہے تو پھر یہ دو تین رکعت نماز جو نماز شب کے عنوان سے ہے، خدا پروگرام دے رہا ہے آپ کو. اب چلو ہمارے پروگرام کے اوپر نماز فجر پڑھ رہے ہیں، ماشاء اللہ مسجد میں پڑھ رہے ہیں، کمال ہو گیا. عام دنوں میں تو نہیں ہوتا، لیکن خدا بتا رہا ہے کہ تم اپنی صلاحیتوں کو نہیں جانتے، میں تمہاری صلاحیتوں کو جانتا ہوں. تم اپنے بارے میں سمجھتے ہو تم ایسا نہیں کر سکتے، ہمیں پتہ ہے تم کر سکتے ہو، ہم تم سے کرواتے ہیں. اور پھر خدا کرواتا ہے، اور پھر پتہ چلا کہ ہم نے اتنی دیر کھانا پینا نہیں ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. خدا نے کہا ہو سکتا ہے، تم نے سوچا ہوا ہے. نہیں آگا، وہ میں خاص نشہ کرتا ہوں، جب تک چھالیاں منہ میں نہ رکھوں، جب تک مین پوری نہ کھاؤں، جب تک گٹکا نہ آئے، جب تک سگریٹ نہ ہو، اس کا کیا ہوگا؟ خدا نے کہا میں جانتا ہوں تمہیں، چھوٹ جائے گی یہ بھی تم سے، اس 30 دنوں میں تم اس پہ بھی کنٹرول کر لو گے. اچھا، زہرین نماز مسجد میں پڑھ لو گے، مغربین انشاءاللہ پڑھ بھی لو گے، اور وہ جو تم سمجھتے ہو نا کہ انفاق نہیں کر سکتے، تم گھروں میں روزی تقسیم کرو گے باقاعدہ، تم جاؤ گے اور جا کے اپنے ہی مشکلات کے باوجود بھی کوشش کرو گے افطار کو تقسیم کرو. آغا میں یعنی اس وقت تو بالکل ہی ختم ہو رہا ہوتا ہوں جب 14 گھنٹے گزر جاتے ہیں، اس وقت میں محنت کروں، شربت بناؤں اور روڈ پہ کھڑا ہو جاؤں لوگوں کو. ارے ہم تمہیں جانتے، تم خود نہیں جانتے اپنے آپ کو، تم کرو گے یہ کام، اور پھر آہستہ آہستہ اتنا ہو جائے گا کہ تم 14 گھنٹے 12 گھنٹے کے روزے کے اندر گرمی بھی ہوگی تب بھی تم 6-6 گھنٹے کا سفر کرو گے، یعنی جلوسوں میں جاؤ گے، اور اس میں تو بڑی گرمی ہوتی ہے، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. نہیں تم نہیں سوچ سکتے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ تم میں یہ صلاحیت ہے، تم یہ کر سکتے ہو، کرتے ہو گرمیوں کے سفر. قرآن نہیں ہو سکتا، پورے 11 مہینے ہمارا تجربہ ہے. ارے تم قرآن کو پڑھنا ہلکا سا ٹائم دینا شروع کرو، تمہیں لذت آنا شروع ہو جائے گی. ہم تمہیں جانتے ہیں، ہم نے تمہیں بنایا ہے، یہ تمہیں قرآن میں لذت آنا شروع ہو جائے گی. توجہ تو دو، ہلکی سی توجہ دینے کی کوشش کرو. بہار کا مہینہ ہے، قرآن کی بہار کا مہینہ ہے ماہ رمضان، تھوڑی سی کوشش کرو گے قرآن تمہیں سمجھ میں آنے لگے گا. قرآن کے اندر سے صلاحیت موجود ہے بھائیوں، قرآن کے اندر سے صلاحیت موجود ہے، اور اس انسان کو اللہ نے بنایا ہے. یہ وہ بات ہے کہ جو میں بار بار کرتا رہوں گا، اور آپ کو اپنے لیے اس کو تلقین کے طور پر لینا چاہیے. میں اس دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، ایسے ہی ہے یا کسی کو اس پر شک ہے؟ نہیں، میں نے تو پلاننگ کی تھی دنیا میں آنے کی. اچھا، آپ نے دنیا میں آنے کی پلاننگ کی تھی؟ بڑے کام کے لوگ ہیں یار آپ، ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ دنیا میں یہاں کوئی بھی اپنی مرضی سے، آپ میں سے کوئی بھی اشرف المخلوقات کے اندر انسان بننے کا اپنی مرضی سے مالک نہیں تھا، ایسا ہی ہے. اللہ کی اور بھی مخلوقات تھیں، اللہ نے اس کے بجائے آپ کو انسان کیوں بنا دیا؟ آپ کی مرضی سے ہوا یہ؟ نہیں. اس علاقے میں پیدا ہو گیا، میری مرضی سے ہوا ہے؟ نہیں. فلاں خاندان میں پیدا ہو گیا، آپ کی مرضی سے ہوا ہے؟ نہیں. فلاں دین اور مذہب میرا تھا، آپ کی مرضی سے ہوا ہے؟ نہیں. تشیع اہل بیت علیہ السلام کی محبت، ہم شیعہ پیدا ہوئے، آپ کی مرضی سے ہوا ہے؟ نہیں. یعنی اتنی ساری چیزیں، اور اس کے بعد جسم سالم، آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کان سن رہے ہیں، ہاتھ کام کر رہے ہیں، میری مرضی سے ہوا ہے؟ نہیں، سب اللہ کی مرضی سے ہوا ہے. اتنی ساری نعمتیں جنہیں ہم شمار ہی نہیں کرتے، سب اللہ کی مرضی سے ہوا ہے. اور پھر یہ جو ہم کھانا پینا اور یہ فضا میں سانس لینا اور جو ضروریات زندگی ہے اس کو اتنا سستا رکھا گیا ہے، تمہاری مرضی سے ہوا ہے؟ نہیں، سب ہماری مرضی سے ہوا ہے، سب ہماری پلاننگ ہے. اللہ اکبر، اتنی ساری جگہوں پر تو آپ نے پلاننگ کی ہے، آگے ہے کوئی نہیں ہے؟ اللہ نے کہا آگے بھی کی ہوئی ہے، آگے بھی میں نے تمہارے لیے پوری پلاننگ کی ہوئی ہے کہ تمہیں کیسے زندگی گزارنی ہے، کیا کرنا ہے، کیا پڑھنا ہے، کیا خدمت کرنی ہے، کتنے گھنٹے سونا ہے، کتنے گھنٹے کام کرنا ہے، کتنے گھنٹے عبادت کرنی ہے، کہاں قیام کرنا ہے، کہاں سجود، کہاں رکوع، اور پھر کہاں اجتماعی کام. ہم نے تمہاری پوری پلاننگ کی ہوئی ہے. تم سمجھ رہے ہو خالی وہ 4-5-8-10 چیزیں جو اصل میں سب سے بڑی چیزیں، لیکن تم سمجھ رہے ہو خالی وہیں تک بات ہے، اس کے آگے کی بھی ساری ہم نے پلاننگ کی ہوئی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم پوچھتے ہی نہیں. اگر ہم خدا سے پوچھیں، اگر ہم اپنے اللہ سے پوچھیں، اگر ہم قرآن سے پوچھیں، اگر ہم اہل بیت علیہ السلام سے پوچھیں، یہ تھی پوچھنے والی باتیں، یہ تھی پوچھنے والی باتیں. ان کو نہیں پوچھا کہ اب بتائیے کیا کرنا ہے. اشرف المخلوقات بھی ہو گئے، ہاتھ پاؤں سالم بھی ہو گئے، مذہب تشیع بھی الحمد للہ اختیار کر لیا ہے، اہل بیت کے محب بھی ہیں، اچھے اور مذہبی گھرانے میں اتفاق سے الحمد للہ پیدا بھی ہو گئے، ساری باتیں مکمل ہیں، اب اگلے مرحلے کو بتائیے, اب جب میں نے بالغ ہونا ہے تو کیا کرنا ہے؟ ہاں, اب بلوغت کے بعد تم نے یہ سارے کام, اب انشاءاللہ جوانی میں تم نے یہ کام, نوجوانی میں یہ, جوانی میں یہ, اور اس کے بعد انشاءاللہ اجتماعی کام اس طرح سے. یہ ساری پلاننگ, یہ سب خدا نے تمہارے لیے کی ہوئی ہے. پوچھنا ہے یا نہیں پوچھنا ہے؟ پوچھے, پوچھے. کس سے پوچھنا؟ قرآن سے, قرآن سے پوچھنا. ابھی تک واحد کتاب ہے جس میں کوئی تحریف نہیں ہو پائی, واحد کتاب ہے جیسے آئی تھی ویسے ہی ہے. اس کے ترجمے میں تحریف نہیں ہو رہی, اس کے ظاہری الفاظ میں تحریف نہیں ہو رہی ہے, نہیں ہو رہی, کر ہی نہیں سکتے. لیکن جو تحریف کر رہے ہیں نا, وہ اس کے معنی میں کر رہے ہیں, یعنی اس کے وہ مفہوم جو ہمارے ذہنوں میں آتا اس میں کر رہے ہیں, وہ جو ہمیں استفادہ کرنا تھا اس میں کر رہے ہیں. عجیب عجیب نظریات دے دیے گئے. ارے قرآن کہاں سمجھ میں آئے گا؟ ارے یہ قرآن تو بہت مشکل کتاب ہے, اگر خالی کوئی مفسر بیان کرے تو سمجھ میں آتی ہے. عجیب عجیب باتیں, اتنی آسان کتاب جو عربوں پہ اس طرح اثر انداز ہو رہی ہے, ہم اس کے لیے مفسرین تلاش کر رہے ہیں. اگلے مرحلے میں بسم اللہ, اور گہرا ہونا ہے؟ ہاں آؤ, اور زیادہ گہرا ہونا ہے, بسم اللہ, پھر تو ٹھیک ہے, پھر تو تمہیں بڑی بڑی شخصیات کی رہنمائی کی ضرورت ہے. لیکن وہ جو ابتدائی طور پہ ایک انسان بننے کے لیے, الہی انسان بننے کے لیے بنیادی نکات تھے, وہ سب سادہ فہم سمجھ میں آتے ہیں. یہ قرآن کا چیلنج ہے, اور اس کو انشاءاللہ ابھی تک کوئی اس کی نفی میں بات نہیں آئی. جو ہم نے بات پڑھی, چاہے روایات میں, جتنا ہم نے دیکھا, فقہا سے سنا, مجتہدین سے سنا, علماء سے سنا, سب الحمدللہ ابھی تک اس کی تائید میں آئی ہے. لیکن یہ واحد مظلوم کتاب ہے دنیا کی, جو الہی کتاب ہے, اللہ کی کتاب ہے, کہ جسے سب سے کم پڑھا جاتا ہے. یہ اللہ کی وہ واحد, یا یوں کہیے دنیا کی واحد کتاب ہے جسے سب سے کم پڑھا جاتا ہے. ایک اور اگر کہیں پڑھا بھی جاتا ہے تو اس کو اس کے بعد سب سے کم سمجھا جاتا ہے, تو اور اگر کہیں سمجھا جاتا ہے تو اس سے سب سے کم ہدایت لینے کے لیے بات ہوتی ہے. تین, ہم ادھر ادھر بہت کچھ تلاش کرتے ہیں, اللہ نے آپ کے گھروں میں آپ کی ہدایت کے لیے, آپ کی رہنمائی کے لیے, آپ کی تعمیر و ترقی کے لیے, مادی اور روحانی, ظاہر و باطن, مانوی اور روحانی, سب خدا قرآن. بہت شکریہ, آج کچھ زیادہ ہی بات جو ہے وہ ایک ہی موضوع پر ہو گئی اور میں کسی اور موضوع کی طرف نہیں جا پایا. لیکن چلیں, کل سے انشاءاللہ بات کو جو ہے وہ کسی اور طرف, صرف جن قرآن کی آیات سے استفادہ کیا تھا, تھوڑا سا اس کے ترجمے کی طرف آتے ہیں. قرآن ہمارے بارے میں حسن ظن رکھتے ہوئے, قرآن ہمارے بارے میں حسن ظن رکھتے ہوئے فرماتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ انفال کی آیات ہیں. پہلی کو میں نہیں پڑھ رہا کیونکہ وہ ہمارے موضوع سے متعلق نہیں ہے, دوسری, تیسری اور چوتھی. انما المؤمنون, بے شک یقیناً, میں نے بتایا تھا کہ انما اسی معنی میں ہے کہ جب آپ نے سنا کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس, کہ یقینی طور پر صرف اور صرف اہل بیت علیہم السلام ہی ہیں کہ جن سے گندگی کو, نجاست کو دور کر دیا گیا ہے. انما یعنی صرف اور صرف, فقط صرف یہی لوگ. اسی طرح سے یہاں پر انما المؤمنون, یقیناً بے شک, فقط اور فقط صرف مومنون, الذین, وہ لوگ ہوتے ہیں, اذا ذکر اللہ, کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے. ابھی ہم قرآن کا ذکر کرتے رہیں کیونکہ ہماری محفلوں میں نہیں ہوتا, اور اللہ کا ذکر تو, یعنی کبھی آپ سنیں نا, عشرہ رکھا گیا ہے جس میں صرف اللہ کا ذکر ہوگا. اگر باہر یہ اشتہار لگا دیا جائے تو مولانا حیدر نقوی صاحب فرماتے ہیں کہ سب یہی سمجھیں گے کیونکہ اہل سنت کا اجتماع ہو رہا ہے. اگر باہر لگا دیا جائے کہ بھائی 10 روزہ پروگرام ہو رہا ہے جس میں صرف اللہ کا ذکر ہوگا, تو یقینی طور پہ چاہے نیچے لکھا ہو رضویہ, چاہے نیچے لکھا ہو بارگاہ شہداء کربلا, نہیں کیا ہے, شاہ کربلا, چاہے لکھا ہوا بھی ہو, لیکن پھر بھی پہلا جو دماغ میں خیال آئے گا وہ یہ کہ اہل سنت کا کوئی پروگرام ہے, ہو ہماری مسجد میں رائے, کیونکہ لکھا ہوا تھا اللہ کا ذکر ہوگا. بار انما المؤمنون, یقینی طور پہ مؤمنون الذین, وہ لوگ ہوتے ہیں اذا ذکر اللہ, کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے, وجلت قلوبہم, ان کے دلوں میں اللہ کی عظمت بڑھ جاتی ہے, اللہ کی دہشت, اللہ کی ہیبت بڑھ جاتی ہے. یعنی پہلے سے اللہ کا ایک مقام ہے, لیکن جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو وہ اور اپنے اندر اللہ کی عظمت کا احساس کرتے ہیں. انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہوگا ایسا, مومنوں کی بات ہو رہی ہے نا. وجلت قلوبہم واذ تلیت علیہم آیاتہ, اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, زادتہم ایمان, ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. اللہ کی آیات سنتے ہی ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. سنتے ہیں نا ہم آیات اللہ کی, کب؟ کسی مجلس سے پہلے, کسی میلاد سے پہلے, کسی پروگرام سے پہلے. قاری صاحب کو کہتے ہیں قاری صاحب آپ شروع کر دیں, قاری صاحب کہتے ہیں ابھی تو ایک آدمی بھی نہیں آیا, کوئی مطلب نہیں, آپ شروع کر دیں, لوگ سن سن کے آ جائیں گے. یعنی لوگ قرآن مجمع جمع کرنے کے لیے, ہمارے یہاں پروگرام شروع کروانے کے لیے قرآن. ہاں بعد میں پھر جو بات ہونی ہے نا وہ اصل میں ہو. اللہ کے بندوں قرآن میں بھی سارا مجمع ہو جانا چاہیے پھر قرآن کو شروع کرو. نہیں 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 نہیں, قرآن کو آگے شروع کر دیں, قرآن شروع کروا دیں تاکہ لوگ ادھر ادھر سن سن کے واپس آئیں, اوہو پروگرام شروع ہو گیا ہے, اب قرآن کی باتیں ہونا شروع ہو گئی, اب ایسے سے چلو بھائی چلو چلنا شروع کر دیں, کیونکہ اصل بات تو بعد میں ہوگی قرآن بیچارہ. تو وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, اور وہ اپنے رب پر توکل, کل بیان کروں گا. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, پھر یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں. ایمان میں اضافہ ہو گیا ہے, اللہ پہ توکل شروع ہو گیا ہے, اب یہ نماز قائم کرتے ہیں. پھر مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, جو اللہ نے ان کو دیا ہے اس کو خرچ کرنا شروع کرتے ہیں, ایماندار لوگ. اولئک هم المؤمنون حقا, جو یہ تین چار پانچ کام کرتے ہیں نا جو میں نے گنوائے, قرآن کہتا ہے یہ ہیں سچے مومن حقا, کہ جن کو مومن کہا جائے وہ یہ ہیں. لہم درجات, ان کے لیے بڑے بڑے درجات ہیں, عند ربہم, اپنے اللہ کے پاس, اللہ کے پاس ان کے لیے بڑے بڑے درجات. وہ مغفرہ, اللہ کے پاس ان کے لیے مغفرت کا سامان ہوتا ہے. چھوٹی موٹی غلطیاں ہو گئی ہیں کوئی مسئلہ نہیں, اپنے طور پر کوشش کی تھی بہت کی تھی, لیکن دنیا بڑی خطرناک ہے, پتا ہے ہمیں, ہم نے تم کو بنایا, ہمیں پتا ہے دنیا کتنی خطرناک ہے. اوکے, اگر کہیں کسی جگہ پر حقوق انسان کو تم نے, کسی انسان کا حق نہیں کھایا ہوا, تو ہم تمہیں بخشنے کی کوشش کریں گے. آؤ, مغفرت عند ربہم, مغفرت بھی اور رزق, جو کچھ رہ گیا ہے نا جو سمجھ لو تمہارے پاس نہیں آیا, ہم نے اس کا انتظام کیا ہوا ہے, گھبراؤ مت. یہ 60 سال کسی کے پاس کوئی چیز نہیں آئی تو کیا ہوا, 60-70 سال ہی نہیں آئی نا, جب ہمارے پاس آؤ گے تو ہم نے تمہارے لیے بہترین چیزیں رکھی ہوئی ہیں جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. اوہ حوصلہ ملا ہے, تھوڑا حوصلہ ملا ہے کہ یہاں تقوی کی وجہ سے, اسلام کی وجہ سے رشوتیں نہیں لیں, چوریاں نہیں کیں, ڈاکے نہیں ڈالے, بینک بیلنس نہیں بنا پائے, بڑے گھر نہیں ہوئے, سادہ زندگی گزار دی. لوگ کہتے رہے پاگل ہے, بے وقوف ہے, بڑے اچھی جگہوں پہ تھا, بہت کچھ کر سکتا تھا اپنے بچوں کے لیے, کچھ نہیں کیا. اللہ کے لیے نہیں کیا نا, تم نے اللہ کے لیے نہیں کیا, جس کو لوگ رزق سمجھتے ہیں تم نے اللہ کے لیے چھوڑ دیا, کوئی مسئلہ نہیں, آؤ ہمارے پاس. رزق ان کریم, ایسا رزق دیں گے یاد رکھو گے جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے, وہاں پر, وہاں کے لیے سوچو. انشاءاللہ میں اس کی کل وضاحت شروع کروں گا اور پھر یہیں سے اپنے دوسرے موضوع میں داخل ہو جاؤں گا. درود پڑھے محمد والے محمد پہ. میں معذرت چاہتا ہوں کہ بات تھوڑی سخت ہو جاتی ہے, بہت کوشش کرتا ہوں نہ ہو, لیکن خدا گواہ ہے کہ زیادہ تر باتوں میں, موضوع میں, مخاطب میں اپنے آپ کو قرار دے رہا ہوتا ہوں. یعنی جو بات کرتا ہوں نیت یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے آپ سے مخاطب ہوں, اس لیے اپنے آپ کو تذکر دینے کے لیے تھوڑی سخت باتیں کرتا ہوں کہ معاشرہ میرے بارے میں کیا سوچتا ہے, دنیا مجھے کس نگاہ سے دیکھتی ہے, لیکن میرا اپنا کتنا رابطہ ہے اس قرآن سے, میں کتنی ہدایت دیتا ہوں اس قرآن سے, میں خود کتنا وقت دیتا ہوں قرآن کو, یہ سوچ کے مجھے خود شرمندگی ہوتی ہے. اس لیے زیادہ تر مخاطب میں خود ہوتا ہوں اور زیادہ تر باتیں اپنے آپ سے کرتا ہوں. انشاءاللہ آپ امید ہے کہ اپنی بزرگی سے اس باتوں کو ہماری درگزر فرمائیں گے. ساری دعاؤں کی ایک دعا کہ انشاءاللہ جتنا جلدی ہو سکتا ہے اپنے امام کا ظہور کر دے، اپنے آخری حجت کو بھجوا دے، یعنی موجود تو ہیں لیکن ان کو ظاہر کر دے، اور ہمیں یہ صلاحیت دے کہ ہم اپنی اس گناہگار آنکھوں سے ان کی زیارت کر سکیں، اور ہم اس گناہگار دل کے باوجود بھی ان کو پہچان سکیں. پہچاننے کا مرحلہ بڑا خطرناک ہے. پھر ان کا ساتھ دے سکیں اور انشاءاللہ وہ ہماری قربانی قبول کریں اور ہم ان کی ساتھ اپنی شہادت کو، ان کے سامنے اپنی شہادت کو پیش کر سکیں. بہت شکریہ. درود پڑھ دے محمد والے محمد.